نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم مختصر صحیح بخاری اس میں سے ہم کتاب الجنائز کر رہے ہیں حدیث نمبر 637 سے شروع کریں گے اس سے آخری حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ ام اعلیٰ نے کسی اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو جنتی ہیں اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کہا کہ حتمی طور پہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی جب تک کہ اللہ اپنے قرآن یا نبی کے ذریعے نہ بتا دے تو میرے لیے بھی عمل کی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں گمان تو اچھا کر سکتے ہیں جانے والوں کے بارے میں لیکن یقینی طور پہ کسی کو مرحوم و مغفور وغیرہ نہیں کہنا چاہیے آگے پڑھیں گے آج حدیث 637 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل ابي جعلت اكشف الصوب عن وجهه ابكي وينهونني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت امتي فاطمه تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكين ما الملائكه تدله باجنحتها حتى رفعتموه بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی خاص شان ہے جو یہاں ہمارے سامنے آ گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو میں بار بار ان کے چہرے سے پردہ ہٹاتا اور روتا تھا اور لوگ مجھے اس سے منع کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہ فرماتے تھے پھر میری پھپھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو یا نہ رو فرشتے تو ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے حتیٰ کہ تم نے اسے اٹھا لیا کیا پتہ ہے کہ ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور وحی کی بنیاد پہ تھی یعنی جابر کے والد کی یہ خوبی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دیدار کروا دیا یعنی ابھی ان کی جان نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دیدار کروا دیا اور فرشتوں نے ان کو ڈھانک لیا تو کیا پتہ چلا کہ جس کے بارے میں کوئی دلیل کوئی سند مل جائے اس کے اوپر آپ کو مجھے پھر کچھ نہیں کہنا ادروائز اپنے طور پہ کچھ نہ کہیں پھر اگلی ہے الرجل ینعى الى اهل الميت بنفسه جو شخص میت کے عزیزوں کو اس کے مرنے کی خبر خود دے عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ خرج الى المصلی فصف بهم وکبر اربعاً حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے فوت ہونے کی خبر سنائی جس دن وہ فوت ہوئے تھے پھر آپ عیدگاہ تشریف لے گئے صفے درست کرنے کے بعد چار تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ ادا کی تو کیا پتہ چلا غائبانہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے شرط ہے لیکن کیا مرنے والا معاشرے میں اثر و رسوخ کا حامل ہو یعنی جیسے نجاشی ایک بادشاہ تھا ایک اور بھی اس کی شرط ہے اور وہ کیا ہے کہ اس کے اپنے ملک یا اپنی جگہ پہ کوئی نہ پڑھنے والا ہو اور بھی تو بہت سارے لوگوں کی خبریں ملتی تھیں جو مفوت ہوتے تھے لیکن اللہ کے نبی ان کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھواتے تھے کیوں کیونکہ ان کا پڑھا جاتا تھا آپ امیجن کیجئے نا کہ نجاشی تو حبشہ میں تھا سارے کرسچنز تھے وہ فوت ہو گیا تو کسی نے اس کا اسلامی طریقے سے جنازہ نہیں پڑھا تو اللہ کے نبی نے پڑھ دیا اب آج کیا ہے مثال ہے کہ کوئی شخص پاکستان میں فوت ہوا کیا پاکستان میں اس کا کفن دفن ہوا کہ نہیں جنازہ ہوا اب کیا آپ ناروے میں اس کے لیے نماز جنازہ غائبانہ طور پہ پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے دعا کیجئے آپ دیکھیں نماز جنازہ میں ہے کیا صرف فاتحہ ہے آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں درود شریف ہے آپ ویسے پڑھتے ہیں مغفرت کی دعائیں اور سلام ہے تو دعائیں مغفرت کیجیے اللہم اغفر لنا اس کی ضرورت نہیں کہ اتنی لمبی ہے اور وہ ہے اور کیا ضروری ہے کہ قبر پہ جا کے پڑھے نہیں جو قریب ہیں جو پاس ہیں وہ قبر کے پاس جائیں گے ان کو دفنائیں گے سب کریں گے تو دور والے پھر کیا کریں گے دعا کریں گے یہاں بھی پڑھتے ہیں اور وہاں بھی پڑھتے ہیں پہلی بات ہے اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن جنازے کی شرط ہے کہ ڈیڈ باڈی آپ کے پاس موجود ہے غائبانہ نہیں رہتی وہ تو سامنے رہتے ہیں نا تو غائبانہ جنازہ کون سا ہوتا ہے جب میت سامنے نہ ہو ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ رایۃ زید فاصیب بھی ثم اخذها جعفر فاصیب ثم اخذها عبد اللہ ابن رواحۃ فاصیب وان عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتذریفانی ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امراتی ففتح له حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ موتا میں، بعض اس کو موتا پڑھتے ہیں بعض موتا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث میں وہ لفظ نہیں ہے، لیکن ذکر یہ جنگ موتا کا ہی ہے. جنگ موتا میں پہلے زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا تو وہ بھی شہید ہو گئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سالاری کے بغیر ہی جھنڈا اٹھایا تو ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی. خالد بن ولید کو رسول اللہ نے فوج کی کمان کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کے باوجود انہوں نے کمان کی اور کافروں کو شکست فاش سے دوچار کیا. معلوم کیا ہوا کہ سنگین حالات کے پیش نظر ایسا کرنا جائز ہے. یعنی اس حدیث میں بیسیکلی یہاں کیا بات ہے کہ ایک کے بعد ایک شخص جب فوت ہوتا جا رہا ہے تو کسی نے نامینیٹ نہ بھی کیا ہو تو کوئی شخص خود اس کی جگہ ذمہ داری لے. یہ میں نے دو تین دن پہلے بھی سیرت کے سلسلے میں کہیں سنا یا پڑھا کہ جب یہ فوت ہو رہے تھے تو ایک صحابی گئے تو پھر دوسرے، تو لوگوں نے کسی اور کو کھڑا کرنا چاہا لیکن انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید میرے سے اچھا ہے. تو یہ جنگ موتا بالکل آخری جنگوں میں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دنوں کے تھے، اس وقت خالد بن ولید سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کتنے کارنامے کیے. تو مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر رہا یا ٹھیک نہیں کرے گا تو پھر آپ اس کے لیے وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے فضل من مات لہ ولد فاحتسب، اس شخص کی فضیلت جس کا کوئی بچہ مر جائے تو وہ ثواب کی امید سے صبر کرے. یہ بھی بہت خوبصورت روایت ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس من مسلم ما من الناس من مسلم یتوفى له ثلاث لم يبلغ حنس الا ادخله الله الجنه بفضل الله رحمته اياهم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ بچوں پر اپنی عنایت زیادہ ہونے کے باعث اسے جنت میں داخل فرماتا ہے. اور بعض روایت میں دو بلکہ ایک بچے کا بھی ہے، شرط ایک ہے کہ صبر کیا جائے اور منہ سے کوئی بے صبری کا بے ادبی کا لفظ نہ نکالا جائے. پھر میت کو تاک مرتبہ غسل دینا پسندیدہ ہے. ما یستحب ان یغسل فطرا عن ام عطیہ الانصاریۃ رضی اللہ عنہا قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک ان رائتن ذالک بیمائن و صدرن و جلنا فلاخرتی کافورن او شیئن من کافورن فیضا فرغتن فآزننی فلما فرغنا آزناہو فاتانا حقوہو فقالا اشعرنہا ایاہو تانی ایزارہو. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی وفات کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر ضرورت ہو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری مرتبہ کافور ڈال دو یا تھوڑا سا کافور شامل کر دو اور فارغ ہو کر مجھے اطلاع دینا. چنانچہ ہم نے فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اسے اس کے بدن پر لپیٹ دو، یعنی اس کی آزار بنا دی جائے. کیا پتہ چلا کہ اپنا تہبند بطور تبرک کہ آپ نے عنایت فرمایا، نبی بھی تھے اور باپ بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ ضرور بیٹی کو دیا ہوگا. اور پتہ چلا کہ میت کو ایک دفعہ غسل دینا فرض ہے، اس سے زیادہ ضرورت کے تحت دیا جا سکتا ہے. تاک دیں گے مستحب ہے، یعنی جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے یا پانی تھوڑا تھا اس میں پہلی دفعہ میں بات نہیں بن سکی تو مراد ہے کہ ایک دفعہ تو پورے جسم پہ پانی ڈالنا ہی ہے، لیکن ایک سے زیادہ ڈالا جا سکتا ہے اور ڈالنے میں تاک یعنی آڈ نمبرز کا خیال رکھا جائے گا. پھر باب ہے یبدا بمیا من المیتی، میت کے دائیں طرف سے غسل شروع کیا جائے. یعنی جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں دائیں سے کرتے ہیں تو بمیا من، میا من کیا ہوا رائٹ سائڈ، یمن سے یمنا. وفی روایت الاخرى انہ قال ابدانا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَادِي الْوُضُوءِ مِنْهَا قَالَتْ وَمَشَتْ نَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں اطراف اور وضو کے مقامات سے غسل کا آغاز کرنا. ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کے تین حصے کر دیے تھے. کیا پتہ چلا میت کو کلی کروائی جائے گی, اس کے ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے جس حد تک ڈال سکیں, اور یہ وضو اور غسل کا حصہ بھی ہے. پھر اسی طرح سے کفن کے لیے سفید کپڑوں کا ہونا, السیاب البید للکفن. عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی ثلاثتی اسواب یمانیت بید سحولیت من کرسف لیس فیہن قمیص ولا عمامۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی سحولی روئی سے بنے ہوئے تھے, یعنی یمن کی بنی ہوئی چادریں تھیں جو کاٹن کی تھیں, اور ان میں نہ تو قمیص تھی نہ امامہ تھا. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا, اس کا بھی ذکر ہے. امامہ باندھنا بدعت ہے, اسے اجتناب کیا جائے گا. اسی طرح الکفن فی ثوبین, دو کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے. اب ہمارے یہاں تو ایک خاص طریقہ ہے نا, لیکن اب دیکھیے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چادر ملتی ہے, اب دو کہاں سے لائیں گے, تین کہاں سے ہیں. تو ہر کام کے اس موقع کی مناسبت سے کرنے کا ہمیں یہاں جواز ملتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما رجل واقف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاو قسته, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تهنتوه ولا تحمروه راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اب آپ کو یہاں سے ایک اور حکم بھی نظر آ گیا ہے, وہ کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اچانک اپنی سواری سے گرا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر دو کپڑوں میں کفن دو, مگر حنوت ایک خوشبو ہوتی ہے جو میت کو لگائی جاتی ہے, یہ نہ لگانا اور نہ اس کے سر کو ڈھانکنا, کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. تو امام بخاری نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے کہ محرم کو, محرم کون ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں ہو, اس کو کیسے کفن دیا جائے, اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ محرم جب مر جائے تو اس پر احرام کے احکام باقی رہیں گے. کیا ہے احرام کے احکام میں چیز جو ادھر موجود ہے؟ خوشبو لگانا. جی بالکل, عام طور پہ خوشبو نہیں لگائی جاتی تو مرنے کے بعد, یعنی اگر کوئی احرام کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر اس کو بھی خوشبو نہیں لگائی جائے گی. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جینے مرنے اور باقی ہر چیز کو ڈسکس کرتا ہے. احرام میں مر جاؤ, تنہائی میں ہو, پردیس میں ہو, اپنے ملک میں ہو, قریب ہو, یہ سارا کچھ میرے آپ کے لیے شکرانے کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں, کہ ہمیں ہر موقع پہ گائیڈ لائن ملی. آپ دیکھیں دنیا کی کون سی کمپنیز لوگوں کو اچھی لگتی ہیں جو اپنے ورکرز اور اپنے امپلائیز کو ہر طرح سے گائیڈ لائن دیتی ہیں, مینولز بنا کے دیے جاتے ہیں, آپ نے یہ کرنا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے. تو کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے جو چیزیں ہمارے لیے ٹریننگ کی دی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس امپلائی کو آپ کیا کہیں گے کہ جس کو ملے تو سب کچھ, وہ کہ میں نے کھولا ہی نہیں, وہ میں نے تو پڑھی نہیں تھی کہ یہ انسٹرکشنز تھی, میں نے رولز اینڈ ریگولیشنز تو یہاں کے پڑھے ہی نہیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم قرآن سے اور حدیث سے ان چیزوں کو پڑھیں, سنیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کی حد البسا کوشش کریں. کمی بیشی رہ سکتی ہے, نو پرابلم, بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے لیے ان چیزوں سے عمل کیا لیتے ہیں. ایک اور حدیث کرتے ہیں, الکفن للمیتی, میت کے لیے کفن. طویل ہے روایت تھوڑی سی, لیکن آپ اس میں سے الفاظ کو ڈھونڈیے گا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, ان عبداللہ ابن ابی لما توفا, بے شک عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا جب وہ فوت ہو گیا, جا ابنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کون تھا ان کا بیٹا؟ उसका भी नाम अब्दुल्ला ही था, बहुत मुखलिस सहाबी था। बाप की मौत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फ़काल या रसूलुल्लाही, कहने लगा अल्लाह के रसूल, आतिनी कमीसा का और कफ़िन हुफी ही, आप मुझे अपनी कमीज दे दीजिए ताकि मैं अपने बाप को उसमें कफन दे दूं, यानी अपने बाप को उसमें दूं। और बास कहते हैं कि ये क्यों कहा, कि उसको पता था कि मेरा बाप जो है वो गुनाहगार था, शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज उसको फ़ायदा दे दे। वसल्ली अलैहि, और इसकी आप नमाज भी पढ़िए, वस्तगफिर लहू, और उसके लिए बख्शिश भी कीजिए। क्या कहोगे अल्लाह के नबी ने, भाग जाओ इधर से, मेरे तो दिल में उसके लिए गुस्सा ही बहुत है, उसने तो मेरी बीवी पे तोहमत लगाई नहीं। फाताहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीसहू, तो अता कर दी उसको अल्लाह के नबी ने अपनी कमीज। क्यों दी? एक तो दिल नरम था, दूसरा एक एहसान था अब्दुल्ला बिन उबई का। ग़ज़वे बदर के कैदी जब आए थे तो हज़रत अब्बास उनमें शामिल थे जिनके जिस्म पर कमीज नहीं थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा था कोई है जो मेरे चचा को कुर्ता पहनाए? तो चूंकि ये बहुत ऊंचे लंबे कद के थे तो उस वक़्त इनको अब्दुल्ला बिन उबई की कमीज पूरी आई थी, तो बास कहते हैं कि आपने वो एहसान उतार दिया कि मेरे चचा को तुम्हारे बाप ने दी थी, तो मैं उसको कफन की देता हूँ। कितनी आजिज़ी थी आपके अंदर, कोई कहता लो मेरी कमीज ये पहनेंगे, मैं तो नहीं पहनने दूंगा, ये तो बड़े गुनाहगार थे। देखिए नफरत गुनाह से है, गुनाहगार से नहीं है। खैर दे दी कमीज और फकाला, साथ ही कहा आज़िन्नी उसल्ली अलैही, मुझे इत्तला कर देना मैं उस पर नमाज पढ़ाऊंगा, यानी जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। फाजा न हो, मैंने फिर आपको इत्तला दे दी। फलम्मा अराद अन युसल्ली अलैही जज़बहू उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब आपने इरादा किया कि उसका नमाज जनाजा पढ़ाएं तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आपको रोक लिया। फकाला, फिर कहा अलैहिस्सल्लाहु नहाक अन तुसल्ली अलल मुनाफिकीन, क्या आपको नहीं रोका अल्लाह ने कि आप मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ाएं? सूरह तौबा में आयत मौजूद है। फकाला, तो आपने फरमाया अना बैना खैरतैन, मैं तो दो में से एक बातों का इख्तियार दिया गया हूं, कि मुझे तो इख्तियार दिया गया कि चुन लो, यानी यस नो नहीं कहा, बस कहा कर लें या ना करें आपकी मर्जी है। काल अस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, अल्लाह ने क्या कहा, आप कर लें बख्शिश की दुआ या ना कर लें, दोनों आपकी मर्जी है। इन तस्तगफिर लहुम सबईन मरतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, अगर आप 70 बार भी उनकी बख्शिश की दुआ करेंगे तो भी अल्लाह बख्शेगा नहीं, यानी अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया है, आपको हुक्म नहीं दिया करने या ना करने का। फसल्ला अलैहि, फिर आपने उनकी नमाज पढ़ दी। फनजलत, तो नाजिल हो गई फिर आयत वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा, और आप उनमें से किसी की नमाज जनाजा ना पढ़ें जो के मर जाए कभी भी, यानी किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ेंगे। क्या पता चला कि ये सब कुछ बताता है हमें कि जब तक अपना अमल ना हो तो नबी की कुर्ते से, नबी के जनाजा पढ़ाने से भी किसी को फ़ायदा नहीं होता। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी समझ दे। अगली रिवायत इसलिए साथ कर लेते हैं कि उसका टॉपिक इसी के साथ मिलता हुआ है, इस पर रुकेंगे इंशाल्लाह। अन जाबिर रदी अल्लाह अन्हु काला अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्ने उबई बाद मा दुफिना फखरजहु फनफस फीही मिन रीकिही वलबसहु कमीसहु। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक की मैयत पर तशरीफ लाए, जब इसे कब्र में रख दिया गया तो आपने इसे निकलवा कर किसी कदर लाबे दहन इस पर डाला और इसे अपनी कमीज पहनाई। पहली रिवायत में कमीज देने से मुराद है कि आपने देने का वादा फरमाया हो, और हुआ यूं हो कि अब्दुल्ला मुनाफिक के अजीजों ने अल्लाह के नबी को तकलीफ देना मुनासिब ना ख्याल किया, जब उसको कब्र में रखा तो फिर आपने डाली। कोई भी हो, लेकिन ये बात समझ आती है, ये बात रिवायत से भी साबित है कि अब्दुल्ला बिन उबई को अल्लाह के नबी की कमीज में कफनाया गया, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर हम जमजम के भीगे हुए कफन में डाल दें तो फायदा होगा, अगर अपना अमल नहीं है तो? अमल है तो फिर तो सादी चादरें भी मिल जाएं तो बड़ी बात है। आज कुछ लोग हरम में जाते हैं तो जमजम में कफन भी घो कर ले आते हैं, तो फिर उसकी भी यही बात है। सीने में तौहीद हो, पाकीजगी हो, तो इंशाल्लाह इनके बगैर भी है आएगा। आपको तय कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब मौत का वक्त करीब था तो आपने क्या वसीयत की थी कि मुझे पुरानी चादरों में कफन देना, क्योंकि नई चादरें तो जिंदा लोगों के काम आएंगी। और फिर जेरे लब मुस्कुरा कर कहते हैं वैसे भी ये चादरें थोड़ी देर में तो उतर ही जाएंगी। तो लिहाजा कफन अंदर का ज्यादा अहम होता है बाहर से। हदीस नंबर 647, इसमें क्या है, बाब क्या है, बाब नंबर 11। इजा लम यजीदा कफनन इल्ला मा युवारी रासहू औ कदमई ही गत्ता बिही रासहू, जब कफन सिर्फ इतना हो, جو میت کے سر یا پاؤں کو چھپائے تو اس سے سر کو ڈھانپ دیا جائے. دیکھیے اس دور میں کچھ لوگ جو ہم سے ہزاروں گنا بہتر تھے ان کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. آج اندر ہمارے خالی ہیں ایمان سے اور پروٹوکول ہمارے کفنوں کا اتنا ہے, دفن بھی اتنا, کفن بھی اتنا, ڈیڈ باڈیز کو کیا سجایا جاتا ہے. لیکن یہ اصل میں جو کہانی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ مصعب بن عمیر کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. عن حباب رضی اللہ عنہ قال حاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجہ اللہ فوقع اجرنا علی اللہ فمن من مات لم یاکل من اجره شیئا منہ مصعب بن عمیر ومن من اینعس له ثمرته فهو يهدبنا قتل يوم احد فلم نجد ما نكفنه به الا بردتا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه واذا غطينا رجليه خرج راسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه وان نجل على رجليه من الازخر. حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگوں نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے ہمراہ ہجرت کی تو ہمارا ثواب اللہ کے ذمے ہو گیا. ہم میں سے کچھ لوگوں نے تو مرتے وقت اپنے بدلے میں سے کچھ نہ کچھ کھایا. انہی لوگوں میں سے مصعب بن عمیر تھے اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ان کا پھل پک گیا اور وہ اسے اٹھا اٹھا کر کھاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے. ان کے کفن کے لیے کچھ نہ ملا, بس ایک چادر تھی. اگر ان کا سر اس سے چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں چھپاتے تو سر باہر نکل آتا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دو اور پاؤں پر کچھ ازخر گھاس ڈال دو. تو کفن میں واجب کیا؟ ستر پوشی. آپ دیکھیے کہ مصعب بن عمیر کے اجر میں کوئی کمی ہوگی اسے؟ اور مصعب بن عمیر وہ تھے کہ جب اچھے کپڑے پہن کر مکہ کی گلیوں میں پھرتے تو مکہ کی لڑکیاں لڑکے ان کو دیکھتے تھے, ویل ڈریس اپ, اور امیر ماں کے بیٹے تھے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ مصعب بن عمیر گزرے اور انہوں نے اپنی چادر کو اس طرح سے جوڑ کے جیسے اوپر لیتے ہیں تو کانٹے لگائے ہوئے تھے, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے فرمایا کہ اسلام نے مصعب کا کیا حال کر دیا. یہ وہ تھا کہ جب اچھے کپڑے پہن کر اچھی سواری پہ نکلتا تو لوگ اس کو دیکھتے تھے. تو اسلام اپنی قیمت تو لے گا. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس قیمت کو خوشی سے دیتے ہیں یا رو دھو کے دیتے ہیں. اور مصعب بن عمیر نے تو اسلام کی کوئی بڑی کامیابیاں بھی نہیں دیکھی, شروع دور میں چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. انہی کی شہادت کی خبر پہ خبر پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے, اور ان کا اپنا بھائی کفار کی طرف سے آیا تھا بدر میں, اور جس مسلمان نے اس کو پکڑا تو یہ کہنے لگے اس کو ذرا زور سے پکڑ, اس کی ماں بڑی امیر ہے. تو بھائی نے کہا کہ مصعب تو میرا بھائی ہو کر ایسے کہہ رہا ہے؟ کہ میرا بھائی تو نہیں ہے, وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. یعنی عقیدہ کتنا بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے, کس طرح انسان ایک سرے پہ لگ جاتا ہے, پھر اپنے وہ لگتے ہیں جو ہم خیال ہیں, پھر خون کے رشتے ہوں, خاندان ہو, برادری ہو, کنبہ ہو, وہ اپنے نہیں لگتے, وہ بیگانے لگتے ہیں, کیونکہ سوچ بدل جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کفن میں کمی بیشی سے اجر میں کمی بیشی نہیں ہوتی. آگے دیکھیے اگلا باب نمبر 12. باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینکر علیہ. زمان نبوت میں کسی قسم کے اعتراض اور انکار کے بغیر جس نے اپنا کفن تیار کیا. عن سہل رضی اللہ عنہ قال ان امراتن جات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردت منسوجت فیہا حاشیتها اتدرون ما البردت قالوا الشملت قال نام قالت نسجتها بیدی فجیت لیقصوها فخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها ازاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما احسنها قال القوم ما احسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ثم سالته وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سالته لالبسها انما سالته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے. حضرت سہل سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک عورت رسول اللہ کے لیے تیار شدہ خاشیہ دار چادر لائی. راوی نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بردہ چادر کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں. خیر عورت نے کہا میں نے اسے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے اور آپ کو پہنانے کے لیے لائی ہوں, چنانچہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی اس لیے آپ نے اسے قبول فرما لیا. پھر آپ باہر تشریف لائے تو وہ چادر آپ کی آزار تھی. ایک شخص نے اس کی تعریف کی اور کہنے لگا کیا ہی عمدہ چادر ہے, یہ مجھے عنایت کر دیں. لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ضرورت کے پیش نظر اسے پہنا تھا مگر تو نے مانگ لی ہے, حالانکہ تو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے. اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس لیے کہ وہ میرا کفن ہو. حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر اسی چادر سے اس شخص کا کفن تیار ہوا. یہ واقعہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں کیا پتہ چلا کہ زندگی میں کوئی اپنا کفن تیار کر لے تو کوئی حرج نہیں. اور دیکھیے یہاں اور وہ پچھلا واقعہ نوٹ کیجئے, جب وہ پچھلا واقعہ کہ وہاں عبداللہ بن ابی آپ کی چادر میں کفنایا گیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا قمیض میں, بلکہ ادھر اس شخص نے اللہ کے نبی کے جسم کو لگی ہوئی چادر لے لی اور اس کو کفن بنایا, تو یہ اس کی محبت کی بات ہے. تو پھر اصل چیز اندر شخصیت ہے, کردار کیا ہے. تو لہٰذا اپنا کفن تو تیار کر ہی لینا چاہیے. کس کس نے رکھا ہوا ہے؟ ڈر لگتا ہے نا, اپنی وارڈ روب میں جہاں سے کپڑے نکالتے وہاں کفن بھی لگا لیں, کسی دن تو پہن نہیں ہے نا. باقی کپڑے بھی دیکھتے ہیں نا, ہائے کتنے دن ہو گئے پہنے نہیں, ہائے یہ کب پہنیں گے, تو اس کو بھی دن میں ایک بار دیکھ لیں, چلے ہفتے میں ایک بار بھی نظر پڑ گئی تو کچھ تیاری کرنے کو دل تو کرے گا نا. اگر گئے تو یہاں سب کے لیے منگا لیتے ہیں. کوئی موت نہیں آ جاتی کفن لینے سے, وہ اپنے وقت پہ آتی ہے. اتباع النساء الجنائز, عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا, یعنی اب اس کی کیا حیثیت ہے, یعنی یہ ممنوع ہے. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم یوزم علینا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کر دیا گیا, تاہم کوئی زیادہ سختی بھی نہ تھی. کیا پتہ چلا؟ آپ دیکھیے کہ اب یہ حکم بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بات اس میں, یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے بندہ ایک حرام کی طرف جا سکتا ہے, اس کو سمجھیے گا. بس ہم مرد قبرستان جاتا ہے جنازہ لے کر وہاں دفن کرنے تک رہتا ہے, کیا عورت جا سکتی ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ عورت جا سکتی ہے, بٹ عموماً عورتیں نرم دل ہوتی ہیں, جذباتی ہوتی ہیں, روتی ہیں تو آواز اونچی ہوگی. تو خطرہ ہے اس بات کا کہ جب ایک عورت قبرستان جائے گی اور میت کو مٹی میں جاتا دیکھے گی تو اس سے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہونے کا ڈر ہے جو ٹھیک نہیں, اس لیے کہا کہ نہ جاؤ. لیکن اگر کوئی ویسے جا رہا ہے, اب مثال ہے پاکستان گئے اور میت دفنانے کے لیے قبرستان جا چکی تھی اور عورت کو وہاں لے جاتے ہیں کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے, اٹس اوکے. لیکن اگر وہاں جا کر ان میں سے کوئی غلط کام کرنے لگ جائے یا اس کا خطرہ ہو یا اس کو ایک رسم بنا لیا جائے یا وہاں جا کر برسیاں منائی جائیں یا وہاں جا کر ان کو ختم کیے جائیں, یہ چیزیں درست نہیں ہیں, واللہ عالم. باقی ہمارے یہاں یہ جو کہتے ہیں جی کہ جو جاتا ہے اس کو مردوں کو وہ ننگا دکھتا ہے, یہ بےتکی بات ہے, میں نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھی. مردوں کو کچھ نہیں دکھتا, یہ آپ ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہر چیز کو بس اس کی دلیل تک رکھیں اور اس کے بعد جس کو لگتا ہے اس میں حوصلہ ہے وہ جا سکتا ہے تو چلا جائے, جس میں نہیں ہے وہ نہ جائے. احداد المراتی علی غیر زوجہا, عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پر سوک کرنا. ان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشہر و عشرا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو عورت اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوک کرے, لیکن اسے اپنے خاوند پر 4 ماہ 10 دن تک سوک کرنا چاہیے. ہاں لیکن پریگننٹ عورت حاملہ عورت کے لیے مدت کیا ہو جاتی ہے؟ وضع حمل یعنی ڈیلیوری, چاہے 4 ماہ 10 دن سے پہلے ہو جائے یا اس کے بعد سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات انہوں نے کب کہی تھی ام حبیبہ نے؟ किसकी बेटी थी ये? अबू सुफियान की। नबी सल्लम का इंतकाल हो चुका था पहले, उसके बाद जब इनके बाप का इंतकाल हुआ तो उसके तीसरे दिन फिर इन्होंने रंग मंगवाया और अपने चेहरे पे लगाया, यानी रंग। एक रिवायत में आता है कि एक जौजा ने रंग लगवाया था अपने भाई के फौत होने पे, खुशबू रंग। फिर इन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी बाप मर गया, इतना करीबी शौहर पहले भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि मैंने नबी सल्लम से सुना है ये बात जो अब आप सुन रहे हैं, कि मैं एक किस्म के अपने सोग के खात्मे की बात कर रही हूँ कि इस मौके पे मैं इन चीज़ों को ख़त्म करती हूँ। हमारे यहाँ सोग कब तक चलता है? पहली ईद तक तो रहेगा, अगला साल भी। यानी किसी के घर में मैयत हो जाए तो उनकी बहू बेटियां अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती और उस साल की ईद नहीं मनाएंगे और न जाने क्या कुछ। तो ये जो शरीयत है ये मुसलमानों की नहीं है, ये बस पाकिस्तान इंडिया वालों की होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल की तौफीक दे।